اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس شفا کے بنیادی مقاصد کے ضمن میں ہم آپ کے سامنے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مبارک دعاؤں کو ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے لازم یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے تقاضوں کو سمجھ سکیں، اس کے آداب کو سمجھ سکیں، اس کی حکمت کو سمجھ سکیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے طلب کرنے کے مقاصد کے جب اللہ رب العالمین ہمیں اپنے انعامات سے نوازے تو اس انعامات کی اہمیت کو جانتے ہوئے کس قسم کی باتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور شکرانہ ذکر کیا جائے. دعا دلوں کی تمانیت ہے، فطرت کا تقاضا ہے. ایک انسان کے لیے اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن آداب دعا کے لیے لازم ہے کہ ہمیں اس کے سلیقے آئیں، اس کے قواعد آئیں، اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا کرنے کے آداب آئیں، اور اس کا احسن اور اس کا احوط طریقہ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف مراجعت کریں، قرآن کریم کی طرف جائیں کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے نبیوں کو جو دعائیں سکھائی ہیں کہ جن کلمات کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے ہم کلام ہوں، یا اللہ رب العالمین جل وعلا سے وہ ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جو کلمات ذکر کیے وہ اللہ کو پسند آئے، اور وہ پسندیدگی ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے پھر ہزاروں سال بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اپنی آخری کتاب میں اس کو نازل کیا. آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی طرف ہم اپنی توجہ کرنا چاہیں گے اور اس سے آداب کو سیکھنا چاہیں گے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے جلال قدر نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ کی دعا سورۃ النمل کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کہا وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آپ نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں، میں شکر ادا کروں تیرے احسان کا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، میں شکر کروں، اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا. اللتی انمت علی، ان احسانوں کا اور ان بھلائیوں کا، ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیا ہے. وعلی والدی، اور جو میرے ماں باپ پر تو نے کی ہے. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے اچھے کام کروں اس کی بھی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہو. ایسے اچھے عمل کرنے کی مجھے توفیق دے، ایسے اچھے کام کرنے کی مجھے توفیق اور مجھ پر احسان فرما کے جس سے تو راضی ہوتا ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے اندر مولائے قریب موجود ہیں. یعنی تین چیزیں آپ نے اللہ رب العالمین سے اپنی دعا میں مانگی. ایک، اللہ سے اس بات کی توفیق طلب کی کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں جو تو نے نعمتیں اور احسان مجھ پر فرمایا ہے وہ احسان کے عوض میں میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کر سکوں، اور جو تو نے احسان میرے ماں باپ پر کیا ہے تو یا اللہ مجھے تو توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر کیا، میرے ماں باپ پر کیا، میں اس کا شکر تیری بارگاہ میں ادا کروں. اور دوسری چیز آپ نے یہ طلب فرمائی کہ یا اللہ مجھے جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے یہ توفیق دے اور مجھے یہ صلاحیت دے کہ میں ہر وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہوتا ہو، اور یا اللہ تو اپنے فضل سے مجھے اپنی رحمت میں کے ذریعے ان نیک بندوں کے اندر شمار فرما جو تیرے مقربین ہیں. یہ دعا سراسر تعلیم بھی ہے، یعنی ہمارے لیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے کہ ہم تیرا شکر ادا کریں. یا اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرے ان احسانات کا، تیری اس مہربانی کا کہ جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، ہمارے ماں باپ کو عطا فرمایا، ہمارے بچوں کو عطا فرمایا، اور یا اللہ تو ہمیں جب تک ہم زندہ رہیں تو ایسے کاموں کی توفیق دے اور ایسے نیک کام کرنا ہم پر آسان کر دے، ایسے ذرائع ہم پر کشادہ کر دے، اور ہماری طبیعتوں کو اس طرف راغب بھی کر دے کہ یا اللہ جو کام تجھے پسند ہے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے اندر تو شمار فرما، صالحین کے اندر تو شمار فرما، تیرے جو نیک اور پسندیدہ بندے ہیں ان میں ہمارا تو شمار فرما، تاکہ جو تو فضل اور احسان اپنے ان نیک بندوں پر کرتا ہے وہ فضل و احسان تو ہم پر بھی فرمائے۔ تو ایک دعا کے اندر آپ نے ان تین چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس دعا کے ضمن میں ہم چند باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ نمل کے اندر کیا گیا ہے، سورہ نمل کے علاوہ سورہ صاد میں اور دیگر جگہ پر قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کو کہیں مختصر کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لیکن اس دعا کے ضمن میں کہ یہ دعا کہ یا اللہ مجھے تو توفیق دے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، یا اللہ تو مجھے توفیق دے، مجھے یہ سعادت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر دی ہے، تو وہ نعمتیں کیا ہیں؟ تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ کچھ اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خاص فضل و کرم سے عطا فرمایا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے وہ ورثہ سلیمان و داود، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ اب دیکھیں نا، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، اور یہاں پر قرآن یہ کہتا ہے وہ ورثہ سلیمان و داؤد، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ یہاں سے وارث سے مراد مال نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اکرام اپنے بعد اپنے مال اور اپنی جائیداد کا کسی کو وارث نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ وارث جو چھوڑتے ہیں وہ اپنے علم و فضل کا چھوڑتے ہیں۔ تو یہاں پر جو وراثت کا لفظ ہے، تو اس کو کہیں اور مارنے کی طرف پھیرا نہ جائے کہ دیکھو انبیاء اکرام کی وراثت ہوتی ہے، لہٰذا اس میں ان کی بھی وراثت ہے تو ان کی بھی وراثت ہے تو ان کی وراثت ہے، تو اتنی دور کی کوڑی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اگر 19 بیٹے ہیں تو قرآن کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے 19 کے 19 کو داؤد کا وارث بنا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے 19 کے 19 کو وارث بنایا، بلکہ فرمایا ہم نے صرف سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا ہے۔ تو یہاں سے مراد مال کی وراثت نہیں، یہاں سے مراد نبوت و حکمت ہے۔ یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 19 کے قریب یا 10 سے زیادہ جو آپ کی اولاد تھی ان میں صرف سلیمان علیہ السلام کو ہم نے چوز کیا ہے، ان کو پسند کیا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، اور ان کو ہم نے نبوت کا تاج ان کے سروں پر رکھا۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا سب سے پہلا احسان تھا کہ داؤد علیہ السلام کی دیگر اولادوں کے میں مقابلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی رسالت کی نیابت ملی اور آپ گویا کہ نبی بنے۔ وورث سلیمان و داؤد، اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا ملک عطا فرمایا تھا وہ آپ خود ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا۔ وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو لوگوں اس بات کو سن لو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پرندوں کی بولیوں سکھائی ہے، پرندوں کی بولی سکھائی ہے، جو پرندے بات کرتے ہیں آپس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی بولیاں مجھے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، میں ان کی بولی کو جانتا ہوں، اللہ نے مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی ہے۔ وَأُوتِينا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ شرف تھا کہ آپ پرندوں کی زبان کو سمجھ لیتے تھے اور پرندوں کی گفتگو کو آپ سمجھتے تھے، ان کی باتوں کو سمجھتے تھے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ملکہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ اور دوسری چیز یہاں پر فرمایا وہ اوتی نہ من کل شیء، اور ہر چیز کا مجھے علم، ہر چیز مجھے عطا فرمائی، یعنی سلطنت عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے، نبوت عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے، بے شمار خزانے عطا فرمائے، اور ہر چیز عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک چیز کا ذکر سورہ صاد میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہواؤں کی بادشاہی عطا فرمائی، اور اللہ فرماتا فسخرنا لہ ریح، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، یہ جو ہوا کا نظام ہے ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں تابع کر دیا۔ فسخرنا لہ ریح، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، تجری بھی امری ہی، وہ سلیمان علیہ السلام کے اشارے پر چلتی تھی، اور جہاں سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا وہاں چلتی، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں ہوا چلے گی وہاں بادل آئیں گے، اور جہاں بادل آئیں گے وہاں بارش برسے گی، اور جب بارش برسے گی تو زمین سے سبزہ ہوگے گا، اور زمین سے سبزہ ہوگے گا لوگوں کی زیست اور زندگی کے اسباب اور ساما، اور ان کی زندگی سامنے آئے گی۔ یوں سمجھ لی کہ ساری کائنات کا نظام اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت سلیمان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا کہ آپ کے حکم سے، کیونکہ قرآن کہتا فسخرنا لہ، ہم نے تابع کیا ہے الریح، ہوا کو، تجری بھی امری ہی، تجری وہ ہوا چلتی تھی، بھی امری ہی، حکم سے ہی سلیمان کے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ ہوا چلتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی مرضی کو اور آپ کی بادشاہی کو اور آپ کے غیر معمولی اختیارات کو اور طاقت کو اتنی وسعت، اتنا پھیلاوا اور اتنا کمال عطا فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے جب ان کو یہ دے دیا تھا تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ھذا عطا ہونا، یہ ہماری تم پر سلیمان خاص عطا ہے اور یہ خاص ہمارا عطیہ ہے، یہ ہماری طرف سے عطا ہے تم پر. فمنن او امسک بغیر حساب، فمنن او امسک، آپ کا دل چاہے کہ اس جگہ پر زیادہ ہوا میں ہوا چلا دوں، راحت ہو جائے، زندگی ہو جائے. فمنن، آپ چاہیں کسی پر احسان کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اس ہوا کا رخ اس طرف کر دیں. او امسک، یا کسی کو ناپسند کریں آپ تو ہوا کو روک دیں اس سے بغیر حساب، ہم آپ سے اس بارے میں کوئی باز پوچھ نہیں کریں گے اور ہم اس میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، ہم آپ سے اس میں کوئی حساب نہیں لیں گے، بلکہ یہ معاملات ہم نے آپ کو عطا فرمائے. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہی کہ جو ہوا کو آپ کے تابع کیا گیا، قرآن نے یہاں پر ذکر کیا وہ اوتی نہ من کل شے، اور اللہ نے مجھے ہر شے عطا فرمائی، یعنی اکثر چیزیں عطا فرمائیں، اکثر چیزوں میں اللہ نے مجھے زمین آسمان کے خزانے عطا فرمائے، اور اللہ نے مجھے ایسی لازوال سلطنت عطا فرمائی کہ اس دور میں ایسی سلطنت کسی کے پاس، بلکہ اس کے بعد بھی ایسی سلطنت جو ہے وہ کسی بادشاہ کو نہ مل سکی کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا فرمائی تھی، اور سلطنت میں آپ کو نبوت بھی حاصل ہے اور آپ کو بادشاہی بھی حاصل ہے، جناتوں پر قبضہ بھی حاصل ہے، پرندوں کی زبانیں بھی آپ جانتے ہیں، آپ کا تخت فضا کے اندر اڑتا ہے، اور زبردست طاقت سے اللہ نے آپ کو نوازا، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کو کسی کے پیسے کی اور مال کی اور خزانے کی کوئی حاجت ہی سرے سے نہیں ہے، اور اس میں پھر کمال یہ کہ فرمایا کہ ہم نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا ہے اور نظام ہوا آپ کے تابع ہیں، اور جہاں آپ کہیں گے سلیمان ہوا وہاں پر چلے گی، اور فرما ھذا عطا ہونا، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے، یہ ہم نے آپ کو دیا ہے، عطا کر دیا ہے. فمنن او امسک بغیر حساب، آپ کسی پر احسان کرتے ہوئے زیادہ عطا فرما دیں اور کسی پر نہ کرتے ہوئے روک دیں. ہم نے آپ کو خزانچی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو منشی نہیں بنایا، ہم نے آپ کو کسی بات کا ایڈمنسٹریٹر محض نہیں بنایا کہ آپ سے پھر ہم بعد میں حساب لیں کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، بلکہ ہم نے آپ کو مالک و مختار بنایا ہے کہ آپ اس کام میں بالکل مالک و مختار ہیں اور آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ ان تمام معاملات کو کریں، اور یقیناً سلیمان علیہ السلام وہی معاملات کریں گے کہ جو اللہ رب العالمین کو پسند ہیں. لیکن یہاں سے دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے لیے جو لوگ تانا بونتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ جناب جس کا نام محمد و علی ہو وہ تو کسی چیز کا کوئی مختار نہیں، انہیں نہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ ان کی کوئی صلاحیت ہے، ان تمام فرسودہ اور گویا کہ گندی باتوں کا یہاں پر رد ہو جاتا ہے. انبیاء کرام مجبور و محض نہیں ہوتے، ہاں وہ یقیناً محتاج اپنے اللہ کی بارگاہ میں ضرور ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے در کے سائل ضرور ہوتے ہیں، ان کو تمام کمالات اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، لیکن خلق کے اندر اللہ رب العالمین انہیں کسی کا محتاج نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین جیسی صلاحیت انبیاء کو عطا فرماتا ہے اپنی مخلوق میں ایسی صلاحیت کسی کو نہیں عطا فرماتا. اور جب یہ کہا جاتا ہے نا محترم ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اختیار رکھتے ہیں، تو وہ اختیار اللہ رب العالمین پر نہیں ہے، یہ خامخواہ جبر کی بات ہوتی ہے، اللہ پر نہیں، جو آپ کا دائرہ رسالت ہے اس میں اللہ رب العالمین جل والا آپ کو آپ کے امتیوں پر اور مخلوق پر آپ کے ارادے اور آپ کی مرضی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ آپ کسی شے کے ہونے کی چاہت یا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کام کو آپ کے ارادے پر کر دیتا ہے، اور عربی زبان میں ارادے مرضی ہی کو اختیار کہا جاتا ہے، آپ چاہے اختیار کہیں چاہے ارادہ کہیں یا اردو زبان میں چاہت کہیں. بعض لوگ مختار کل کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، اختیار کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں، تو اختیار کا معنی ان کا ارادہ ہی ہے، جس طرح میں اور آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کو تو اللہ کرتا ہے لیکن اس کے ہونے کا ارادہ میں اور آپ کرتے ہیں. مثلا میں مسجد آنا چاہ رہا ہوں تو آنے کی طاقت اور اس فعل کو اس کام کو اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ میرے ارادے پر پیدا ہو گیا کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ میں مسجد آؤں، تو مجھے ثواب بھی اس لیے ملا ہے کہ ارادہ اس میں میرا تھا. اگر ارادہ میرا نہیں ہوتا اور کلیتاً ایک طرف سے اللہ رب العالمین کا یہ فعل ہوتا تو پھر کسی کو نہ جہنم میں ڈالنا چاہیے نہ کسی کو جنت میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ جب مرضی کی بندے کی مرضی نہیں ہے تو اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے، جب اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے تو اس کو پھر ثواب کیوں دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا فعل کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور بدی جہنم میں لے جانا یا جنت میں جانا اس کا، نیکی اور بدی کا ہونا جو ہے وہ اس کے اپنے ارادے پر ہوتا ہے، اور ارادہ وہ اس کا منشا ہوتا ہے. ارادہ کہیں، منشا کہیں، چاہت کہیں، آرزو کہیں یا اختیار کہیں، یہ تمام گویا کے مترادف ہے، ایک ہی معنی ہے. اس نے یہ چاہا، وہ اس چیز مختار تھا کہ اب یہ ایسا ہو جائے، وہ ہو گیا. لہذا میں اور آپ جتنی طاقت اور بساط رکھتے ہیں ہم اسی دائرے کے اندر کسی کام کا ارادہ کر سکتے ہیں، کسی کام کا اختیار کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز ہمارے دائرے اور اختیار سے باہر ہے ہم اس کا ارادہ نہیں کر سکتے، نہ وہ فعل گویا کہ قائم ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اور اس کے زیادہ اس کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ یہ ارادہ کرے کہ میں 1000 کا وزن اٹھا لوں گا، تو یقیناً یہ اس کا ارادہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جناب جس چیز کا وہ ارادہ کر رہا ہے وہ اس کے دائرے سے باہر ہے. لیکن اگر کوئی پہلوان یہ بات کا ارادہ کرے کہ میں جناب 100 کلو اٹھا دوں گا، تو اس کے ارادے پر اللہ رب العالمین اس فعل کو تخلیق کر دیتا ہے اور وہ اس کام کو کر گزرتا ہے. اسی طرح انبیاء اکرام اور غیر نبی کے بارے میں فرق ہے کہ ہمارے لیے اسباب کا دائرہ بہت مختصر ہے، لہذا ہم اس میں ارادہ کرتے ہیں. انبیاء کرام بھی گویا کہ معاذ اللہ فعل کے لیے مؤثر نہیں ہوتے، مؤثر حقیقی نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین ان کو طاقت اور مقام جو عطا فرماتا ہے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین استعمال کا دائرہ اور اسباب اتنا زیادہ دیتا ہے جو ہمارے اعتبار سے، ہمارے اسباب سے اوپر ہوتا ہے. جس طرح کہ ایک کمزور آدمی کے لیے 10 کلو اٹھانا یہ اس کا اسباب ہے، اور ایک طاقتور آدمی کے لیے 100 کلو اٹھانا یہ اس کا اسباب ہے. تو لہٰذا اور مخلوق کے مقابلے میں انبیاء کرام کی طاقت ایسی ہوتی ہے. اس کو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا ایک نام دے کر ادھر ایک نئی کہانی شروع کر دینے کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ اسباب سے کوئی اوپر نہیں ہوتا. ہاں، انبیاء کرام جس اسباب میں تصرف کرنے کی طاقت اللہ ان کو دیتا ہے، وہ اسباب میں ہم تصرف کرنے سے عاجز ہوتے ہیں. جس طرح 10 کلو والے کے لیے 100 کلو والے وزن کو اٹھانے میں، اس تصرف میں اس کے لیے عجز ہے، اس کے لیے کمزوری ہے، لیکن جو اس طاقت کو رکھتا ہے اس کے لیے کوئی کمزوری نہیں ہے. تو لہذا ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کی بات، اسباب کے اوپر کی بات کے کیا سوال ہے؟ جیسے ان کی طاقت اور بساط ہے، اللہ نے طاقت عطا فرمائی. اب آئیے نا ذرا، آپ ہوا کو تابع کر کے دکھائیے، آپ اپنے گھر کو تابع نہیں کر سکتے، آپ اپنے بیوی بچوں کو تابع نہیں کر سکتے، تو آپ ہوا کو کیا کریں گے؟ لیکن آپ دیکھیے، اگر ہمارے نزدیک ہوا کا نظام تابع کرنا یہ ہمارے اسباب سے اوپر کی بات ہے، ہمارے نزدیک ایسے اسباب نہیں ہیں کہ ہم ایسا کام کریں. انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ شان و جلالت عطا فرمایا، تو اس کو ما فوق الاسباب نہیں کہا جائے گا، بلکہ ان کی طاقت اور بساط کے اعتبار سے جو اسباب ہیں ان میں ان کو تصرف عطا فرمایا گیا ہے. یعنی ما فوق الاسباب کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مؤثر حقیقی ہو گئے، معاذ اللہ، مؤثر حقیقی تو اللہ رب العالمین جل والا ہے، اور خود اللہ ان کو جی کہاں ان کو یہ اختیارات ملتے ہیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ طاقت. تو میں نے کہا یہ قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ غور نہیں کر رہے. اللہ نے جب ہوا کو تابع کیا تو فرمایا حاضہ عطا ہونا، یہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. تو یہ عطا کا لفظ نہیں موجود ہے، حاضہ عطا ہونا، ہم نے عطا کیا. کس چیز میں طاقت عطا کی؟ ہواؤں میں. تو ہواؤں میں طاقت یہ ہمارے اسباب کے مطابق ہے، یہ ہماری طاقت کے لائق ہے. ہماری طاقت تو یہ ہے کہ ہم 10 کلو نہیں اٹھا سکتے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پورے ہوا کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، پورے جنات کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اس میں ناز بھی یہ ہے کہ فمنن او امسک، ہماری عطا ہے اور ہم نے آپ پر چھوڑ دیا ہے. آپ چاہے کسی پر احسان کر کے پورا سال ایک طرف چلاتے رہے، نہ چاہیں تو ایک دن نہ چلائیں، بغیر حساب ہم نے آپ کو منشی نہیں بنایا کہ بعد میں ہم نے یہ اتھارٹی آپ کو دی ہے تو آپ ہمارے پاس آ کر اس کا حساب کتاب کرنا. فرما بغیر حساب و کتاب کے ہم نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین شان و جلالت ان کو عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں نہیں یہ تو فعل اللہ کا تھا. تو میں نے کہا فعل اللہ کا تھا تو ہوا آپ کے کیا تابع کر دی تھی؟ ہوا تو اللہ رب العالمین کے تابع ہے. تو یہ کہ آپ کے لیے خاص طور پر جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تجری بھی ہمری ہی، وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے چلے گی، فرمایا وہ چلے گی آپ کے حکم سے، یعنی کرے گا تو اللہ رب العالمین. لیکن یہ کہا جائے کہ جناب جو ہے کہ وہ ان کے لیے کہاں پر ہے، تو یہ لفظ سامنے موجود ہے کہ تجری بھی امری ہی. اور تجری بھی امری ہی یہ جو لفظ ان کے لیے کہا گیا ہے، تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام تصرفات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جب اللہ نے ان سے کہا کہ ان کے حکم سے چلتی ہے، تو میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ انبیاء کے حکم سے ہوا چلتی ہے تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کہے کہ تمہارے حکم سے چلتی ہے. مثلا آپ آسان انداز میں دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت کے مریضوں کے لیے جب صحت کا انتظام کیا، تو جب کروڑ کے مریض سامنے آئے اور جب ان کے سامنے اندھے سامنے آئے، تو آپ نے کیا جملہ کہا تھا؟ فرمایا وہ ابریو و ابریو الاکمہ والابرص، جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں یا برس والے پیدا ہوئے ہیں، او میں انہیں شفا دیتا ہوں. آپ لوگوں تو اٹھائیے برائے ابرو کا معنی، آپ ذرا دیکھیں کیا معنی شفا دینا. ابرو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، دیتا ہوں. اکمہ والابرص، جو اندھے ہیں اور جو برس کے مطلب. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں ان کو شفا دیتا ہوں تو قرآن کے اندر موجود ہے. تو میں اگر آپ سے یا آپ مجھ سے کہیں نبی تو شفا دیتے ہیں تو کہیں گے یہ شرک ہے. کہیں گے کیوں کہ جی نبی کیسے شفا دے سکتے ہیں؟ تو جب نبی خود کہے کہ میں شفا دیتا ہوں, میں شفا دیتا ہوں, یہ جملہ کہنا نبی کے لیے شرک نہیں ہوا. تو میں یہ کہوں کہ انبیاء شفا دیتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا عقل سے غور کرنے کی ضرورت ہے, جملوں کو پکڑنے کی بجائے اس کے معنی کی طرف غور کرنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں تمہیں, اس کا مطلب یہی کہ اللہ نے یہ طاقت اور اذن مجھے عطا فرمایا ہے اور اسی کے فضل سے میں یہ شفا دیتا ہوں. لہٰذا اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نبی پاک نے شفا دی ہے, فلاں ولی نے شفا دی ہے, تو اس لفظ کو نہ پکڑ کر آپ بیٹھ جائیں, بلکہ اس کا معنی مسلمان کا یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا, اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی عطا کا وہ ذریعہ بن جاتا ہے, وسیلہ بن جاتا ہے اور سبب بن جاتا ہے. ورنہ صاف لفظ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ابرئ, میں شفا دیتا ہوں. یہاں پر دیکھیں صاف لفظ موجود ہے تجریبی امری, وہ چلے گی تیرے حکم سے. تو اس سے کہ اللہ کی قدرت معطل ہو گئی, کہتے جب سب نبی دیں گے تو اللہ پھر کہاں پر؟ تو میں نے کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سورہ سواد میں تجریبی امری ہی, وہ چلے گی آپ کے حکم سے. تو یہ لفظ کہنا کہ سلیمان وہ چلے گی آپ کے حکم سے ہوا, تو اس سے کہ اللہ کی قدرت معطل ہو گئی؟ توبہ استغفر اللہ, نہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو جو اختیار و مرضی اور شان عطا فرمائی وہ اپنے اذن سے عطا فرمائی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پر فرما فمنن او امسک, اور یہ درجہ بھی اتنا اونچا عطا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے, ہے تو سب اللہ ہی کی مرضی سے. یہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہ معاذ اللہ کوئی مرضی اللہ کے مقابلے پر ہوگی, یہ کیسے ہو سکتی؟ وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخالفت میں کیسی مرضی بنا سکتے ہیں؟ لیکن آپ ناز دیکھیے, اللہ فرماتا ہے کہ ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب, یہ ہماری عطا ہے, آپ کے اوپر ہمارا فضل ہے, ہم نے آپ کو دے دیا ہے, اب آپ چاہیں کسی پر احسان کرتے ہوئے زیادہ چلائیں یا کہیں پر روک دیں, ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان پر جو احسان اور فضل فرمایا اس میں ان کو مختار کیا, جبکہ فرشتے بھی اس نظام کائنات کو اللہ رب العالمین کے حکم سے چلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا فالمقصرات امرا, جس طرح سورہ نازعات میں فرمایا گیا کہ فالمدبرات امرا, یہ ایک الگ سے ذکر کیا گیا, اور کہیں پر ذکر کیا گیا ہماری ساری چیزوں کی تقدیر جو ہے وہ تقسیمات کو فرشتے کرتے ہیں, لیکن وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں, لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ تقسیم آپ اپنی مرضی سے کیجیے گا. تو یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے, تقسیم یہ سب اللہ کی مرضی ہی سے ہو رہی ہے, لیکن فرشتوں کے لیے مرضی کی بات نہیں کی گئی کہ فرشتہ جو کائنات کے نظام کو تدبیر کر رہا ہے, فل مدبرات امرا, جو تدبیر کر رہا ہے, سیٹنگ کر رہا ہے, تمام معاملات کو پہنچا رہا, ہوا لا رہا ہے, سبزہ اگا رہا ہے, تمام نظام کو چلا رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے یہ سب چیزیں. سورہ آپ دیکھیے تیسویں پارے میں اما تسالون کے بعد جو سورہ نازیات ہے اس کی پہلی آیتوں میں سے ہی ہے, یعنی ابتدائی آئے سبق میں سے, والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابق, اس کے ذکر کر کے قرآن مجید نے ذکر کر دیا فالمدبرات امرا, کہ ہم نے فرشتوں کو اپنے کائنات کا مدبر بنایا ہے کہ وہ ہمارے اذن سے کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں, سورج کو لاتے ہیں, چاند کو لے جاتے ہیں, دن کو لاتے ہیں, رات کو لے جاتے ہیں, موت کو وہی قبضہ کرتے ہیں جناب, لوگوں کے اندر حیات کو منتقل کر, سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کیا, لیکن دونوں میں فرق آپ دیکھیے کہ ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر ناز کے جملے آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا ہاذا عطاؤنا, عطا بھی ہماری ہے, فمنن او امسک بغیر حساب, اختیار بھی ایسا دے دیا ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں ہم آپ سے حساب نہیں لیں گے. قرآن کا یہ لفظ جو ہے کہ اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب, یہ ہماری عطا ہے, آپ چاہیں اپنی مرضی سے کسی پر احسان کرتے ہوئے سارا سال چلا دیں, اور نہ پسند آئے تو ایک دن بھی وہاں ایک جھونکا نہ بھیجیں, بغیر حساب, کوئی حساب نہیں لوں گا, کوئی حساب نہیں لوں گا. یہ فرشتوں سے خطاب نہیں ہوا, یہ انبیاء سے خطاب ہوا ہے, اور یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور مقام ہے. اس کو شرک جیسے فتووں کو جلد بازی سے لگانے کے بتائے ان مسائل کو سامنے رکھا جائے. لہذا کوئی امتی, کوئی مسلمان کلمہ گو یہ نہیں کرتا کہ انبیاء کرام ذاتی طور پر یہ کرتے ہیں, بلکہ یہی ہے کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین خود اپنے کلام میں جب یہ جملے ارشاد فرماتا ہے اور اس سے کوئی شرک کی بو نہیں آتی, لوگوں کے عقیدے خراب نہیں ہوتے, تو جو بندہ اس حقیقت کو جانتا ہو اور جانتے ہوئے اس بات کو کرے کہ انبیاء کرام نے فلاں کو عطا فرمایا, انبیاء کرام کو اختیار ہے, انبیاء اکرام کی مرضی چلتی ہے تو یہ کلمہ کہنا بھی شرک نہیں. جو اس کو شرک کہے گا قرآن کی آیت سے اس کی بات ٹکرائے گی, اسے توبہ کرنا لازم ہوگا. اس لیے یہاں پر دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام, ہم آگے چلتے ہیں, فرما وہ اوتینا من کل شئین, اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں پرندوں کی زبان کو جانتا ہوں, اور اللہ نے اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے عطا فرمائی ہے, اور اس میں سے کیا چیزیں, وہ سلطنت ہیں, وہ خزانے ہیں, اور وہ انعامات ہیں, اور ان کی وہ ترقیاں ہیں, وہ تمام مجھے عطا فرمائے ہیں. یہاں پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہے, لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی طرح کے کمالات ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے اعلیٰ درجے میں عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ میں کل رات مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن میرے پاس آیا اور وہ شرارت کرنے لگا. میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کو پکڑ کر, اس کی گردن پکڑ کر اس مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں, اور اس کو باندھ دوں تاکہ کل مدینہ شریف کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ کھیلے. لیکن میرے بھائی سلیمان کی مجھے دعا یاد آ گئی. سلیمان نے کہا تھا یا اللہ یہ سلطنت جو تو مجھے دے رہا ہے نا تو کسی اور کو نہ دینا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دعا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی یہاں پر دیکھیں لحاظ ہے, لیکن سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرفات جو حضور نے یہاں پر ذکر فرمائے کہ وہ جن آ کر نماز میں شرارت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں نے چاہا, حضور فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر میں فلاں ستون کے ساتھ باندھ دوں اور مدینے کے بچے, اور اس کو اس قدر اس سے میں ذلیل کر دوں, اور اس قدر اس کو اپنے تابع اور مسخر کر دوں, اور اس قدر اس کو نرم کر دوں کہ بچے اس کو کھلونا سمجھ کر اس سے کھیل رہے ہوں. یعنی مجھے اختیار اس پر ایسا ہے کہ میں اس کو ایسا نرم کر کے باندھ دوں کہ جناب کل بچے اس کے ساتھ کھیلیں اور بچوں کو بھی کوئی ڈر نہ لگے, جیسے کوئی بس ایک مٹی کا کھلونا ہے اور ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا کوئی جانور ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن حضور فرمایا نہیں, مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یہ یاد آ گئی تھی کہ یا اللہ جو سلطنت تو نے مجھے ان چیزوں پر عطا فرمائی ہے یہ کسی اور کو نہ دینا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کے کہنے پر اس کو, بھائی کی دعا کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتیتو خزائن الارض, اوتیتو مفاتح خزائن الارض, اللہ رب العالمین نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی مجھے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی, احادیث کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں جی کنجیاں عطا فرمائی, میں نے کہا کنجیاں جس کے پاس ہو وہ کھول کے اگر نہ نکال سکے تو کنجیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا قرآن نے کہا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس کے معنی کیا, کنجی کا معنی ہے کہ اختیار ہے, کنجی کا معنی ہے اختیار ہے کہ وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے مستحضر ہے اور اس کی ملکیت میں. تو کنجی کا معنی کہ میرے پاس تو ان چیزوں کی, آپ اردو میں محاورے میں کہیں مجھے فلاں چیز آپ کر سکتے ہیں, اس کی تو چابی میرے پاس ہے, یعنی اس کا مطلب وہ چیز آپ کے اختیار میں اور آپ کی مرضی میں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کی خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر گئی, سلیمان علیہ السلام کے معجزے سے بڑا یہ معجزہ تھا. سرکار نے فرمایا مجھے عطا کر دی گئی, تو اس کا مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں پر آپ کو تصرف عطا کر دیا گیا. اس لیے یہ کہنا کہ سرکار اللہ رب العالمین کے خزانے میں سے زمین اور خزانوں کے مالک بنا دیے گئے ہیں, تو اس میں کوئی شرک کا جملہ نہیں. کیونکہ کنجیاں جس کو دی گئی تو کنجی کی معنویت کیا ہے, کیا کنجی آپ کی اور رکھوں میں اپنے جیب کے اندر, تو میرے جیب میں کنجی رہنے کا فائدہ کیا جب ہے آپ کی؟ تو لہذا حضور کو جو معاملات عطا کر دیے گئے یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں ہے, پھر ذہن اس طرف کہیں نہ بھاگے, یہ اللہ کے مقابلے پر نہیں. اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے انبیاء کو جو عزت و شان اور کرامت و عزتوں سے نوازتا ہے, اس کا یہ اظہار ہے کہ وہ بے اختیار اور بے بس مجبور نہیں ہوتے کہ اب کہ ان کے لیے جملہ کہا جائے کہ وہ تو بے بس ہوتے ہیں اور بے اختیار ہوتے ہیں. جس کا نام علی ہو یا جس کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, وہ کسی چیز کے مختار نہیں. ایسے گندے جملے اور ایسے ہلکے جملے مومنین کی زبان پر نہیں آیا کرتے جب ان کے سامنے قرآن کریم کا یہ پورا نقشہ, ان کے احکام اور انبیاء اکرام کی یہ ساری شانیں ان کے سامنے ہوتی. فرمایا وہ اوتینا من کل شیء, آپ کو دیکھیے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پرندوں کے بولنے کی ان کی جو بولیاں ہیں وہ سکھائی. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جانوروں کی بولیاں آپ کو سکھائی, پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھائی. ہرن کا واقعہ وہ کتنا مشہور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے باقاعدہ طور پر جو ہے کہ وہ اس نے قید کر لیا ہے, اور وہ ہرنی کے پاس حضور گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس کو تو چھوڑ دے, اس نے کہا چھوڑ دوں گا تو یہ بھاگ جائے گی. فرمائیے بھاگے گی نہیں, یہ لوٹ کر آئے گی. یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ فلاں گھاٹی میں میرا ایک بچہ ہے اور وہ میرے دودھ پر پلتا ہے, اس ظالم سے کہو کہ مجھے چھوڑ دے, تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جاؤں گی اور میں اسے دودھ پلا کر دوبارہ واپس آؤں گی اور میں واپس دوبارہ آ جاؤں گی. سرکار علیہ السلام فرمایا اس کو چھوڑ دے. اس نے چھوڑ دیا, وہ ہرنی گئی اور وہ واپس جب لوٹ کر آئی اس نے کہا کہ یہ زبانیں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے, تو وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو گیا. ایسے بے شمار معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. امام سیوطی علیہ رحمت نے خصائص اب اس پر ڈینگے مارتے ہوئے مسلمان ہو کر کہ جی یہ روایت ضعیف, تو میں نے کہا البانی جیسے شخص کی ہمیں حاجت ہی نہیں ہے, کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار اور معاملات کے لیے چیزیں بعید نہیں, اللہ رب العالمین نے شان عطا فرماتا. کیوں خوشیانہ بلی کھمبا نوچے والی مثال جب سرکار کی عظمت و شان والی روایت آتی ہے تو روایت پر ٹوٹ پڑتے ہیں, راویوں کو ضعیف بنانے کے چکر کے اندر یا معاملات میں سارے اصولوں کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ معجزات کے ثبوت کے لیے جو شرائط ہیں, جو شان مصطفیٰ کے ثبوت کے جو شرائط ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بغض کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ کو مجھ سے اختلاف ہے, میرے اختلاف کی بنا پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر آپ جو ہے کہ وہ ایک تانا جڑتے ہیں اور ایک پورا سازش کرتے ہیں. یہ رویہ مسلمانوں کا کبھی نہیں ہوتا, یہ تو یہود کا رہا ہے کہ جو ان کی شانوں کو چھپاتے تھے, جو ان کی شانوں کے سامنے گویا کہ کانٹے بچھاتے تھے یا اس میں عیب تلاش کرتے تھے یا اس میں شک کو پھیلاتے تھے. یہ باتیں مناظروں کے لیے نہیں, مباحثوں کے لیے نہیں, اپنے چند مولویوں کو بچانے کے چکر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور عظمتوں کو معاذ اللہ پس پشت پھینک دینا, توبہ استغفراللہ, یہ مسلمان کا کبھی طریقہ نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیے حدیث میں موجود ہے, انشاءاللہ کل کا درس رہا ضمناً ہم دیکھتے ہیں تو چند احادیث آپ کے سامنے, یہ ضمناً بات آئی تو چند نص کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اونٹ آیا اور وہ اتنے دوڑتے ہوئے آئے. ظاہر سی بات ہے اونٹ کا دوڑ کر آنا اس کا ایک انداز بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کی چیخ و پکار آپ دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کے دنوں کے اندر جب ہم اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی چیخ کتنی سخت ہوتی ہے, اس کی آواز کتنی سخت ہوتی ہے, کتنے درد سے وہ چیختا ہے. تو لہٰذا اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر وہ چیخنے لگا اور وہ چلانے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ سے کہا کہ تمہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا حضور ہمیں تو شور کی آواز آ رہی ہے, ہمیں تو نہیں پتا یہ کیا بات کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ میرا مالک جو تھا وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ یہ اب جو ہے نا بوڑھا ہو گیا ہے, اب اس کے بچے کو رہنے دو اور اس کو ذبح کرو, اس لیے کہ یہ کھاتا بہت ہے, کام کچھ نہیں کرتا, اب اس کے تمام معاملات گویا کہ بیکار ہو گئے ہیں. تو وہ وہاں سے رسی توڑ کر اور اپنی جان چھڑا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. سرکار نے اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کہا کہ رات کو یہ باتیں ہوئی تھی. اس نے کہا یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ فرمایا آپ کا جانور بتا رہا ہے. تو وہ بھی دار اسلام کے اندر شامل ہو گیا. اب آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے, جو میرے امام نے کہا کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے, وہ جانور تھا, وہ رسی توڑ کے کہیں جنگل میں بھاگتا اور اپنی جان بچاتا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آستانہ مبارکہ پر کیوں آیا؟ اسے پتا ہے کہ جب اس قسم کی مشکلات سر پر آ جائیں تو بندہ اللہ کے نبی ہی کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کو پانے جاتا ہے, اور ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کے نبی ہی کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کو پانے جاتی ہے. تو وہ اونٹ دیکھیں کہیں بھاگنے کے بجائے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اس کو کس نے پتا دیا تھا؟ جب محبت ہوتی ہے اور ایمان ہوتا ہے تو پتا خود پڑ جاتا ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا کے الفاظ پر بالکل سیخ پا اور گویا کہ تڑپ جانے کے بجائے اس کا جو صحیح پہلو ہے, اس کا جو صحیح رخ ہے, اس کی طرف اگر توجہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب اس قسم کی فرقہ واریت اور دھاندلی کا سد باب خود ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں احادیث کے اندر سرکار حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ علمنا منطق الطیر, اللہ رب العالمین نے تعلیم دی اور سکھائی ہے مجھے پرندوں کی بولیاں, اللہ رب العالمین جل والا نے سکھائی. وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہر چیز مجھے اللہ رب العالمین جل والا نے عطا فرمائی. سرکار کو کیا عطا ہوا؟ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر. قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے, آیت موجود ہے پورے سورہ کوثر کی. کوثر کا معنی اگر آپ دیکھیں اس کی کتنی وضاحتیں علماء نے لکھی ہیں, کوثر کے کتنے معنی اللہ رب العالمین کے فضل سے علماء کے سینے کھلے اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کے حوالے سے اس کی تفصیلات کو ذکر کیا. لیکن صرف اس کے لفظ کو آپ لٹرلی لفظ کو اگر آپ دیکھیں نا کوثر, یہ کوثر جو ہے یہ کثرت سے مبالغہ ہے. جس طرح تھوڑا ہونا اس کو عربی میں کہتے ہیں تھوڑے, کو عربی میں کہتے ہیں قلیل, اور زیادہ کو عربی میں کہتے ہیں کثیر. تو کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، اور کوثر ہے کثیر سے مبالغہ، کئی زیادہوں کا زیادہ مبالغہ. اور اہل عرب، امام قرطبی ایک بڑی پیاری بات یہاں پر ضمن کرتے ہیں، کیونکہ ضمن یہ بات ذہن میں آ رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ آج کے درس کے اندر اس کو میں شیئر کر رہا ہوں، کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اہل عرب کوثر کا لفظ کہاں بولتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کوثر کا لفظ اہل عرب وہاں بولتے تھے کہ جس کی گنتی وہ شمار نہیں کر سکتے تھے، یعنی ایسا عادت یا ایسی چیز یا ایسی صورت یا ایسی کوئی شکل یا ایسی کوئی بات جو کاؤنٹنگ میں نہ آئے، وہ ہمارے کاؤنٹنگ کی رینج سے نکل جائے، وہ ہمارے شمار کرنے کی طاقت اور بساط سے نکل جائے، تو اہل عرب کہتے تھے یہ کوثر ہے. مثلا ایک مٹھی ریت سینڈ جو ہے وہ سمندر کی اٹھا کر آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کے ایک ایک جو ذرے ہیں اس کو آپ شمار کرنے لگے، آپ کہیں گے یہ میرے بس کی بات نہیں، تو یہ کوثر ہے. کوثر اس کو کہتے ہیں جو حد شمار سے جو چیز باہر نکل جائے. اور اللہ رب العالمین نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کوثر کا معنی کیا خیر الکثیر، یعنی ہر شے کی بھلائی، ہر جو بھلائی ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی. یہ وہ اوتینا، یہ جو قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان جلالت اور آپ کے مقام کو یہاں ذکر کیا گیا، وہ اوتینا من کل شے، اس سے اونچا درجہ ہے انا آتینا کل کوثر، یعنی ہر بھلائی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی. اس لیے کوثر کا معنی جنت کی نہر بھی ہے، کوثر کا معنی آپ کی اولاد بھی ہے، کوثر کا معنی قرآن بھی ہے، کوثر کا معنی آپ کا علم بھی ہے، کوثر کا معنی ختم نبوت بھی ہے، کوثر کا معنی آپ کی نسل بھی ہے، یعنی ایسے فضائل. اب اگر آپ قرآن کو لیں تو اس کو کوئی سمیٹ سکتا ہے؟ اس کے فضائل، اس کے مقام کو کوئی سمیٹ سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی طرف اگر آپ جا آ جائیں تو ان کی تعداد کو اگر آپ دیکھیں، جس طریقے سے ان کا قتال کیا گیا لیکن وہ بڑھتی چلی گئی، آپ کو ایسے کوئی محلے اور علاقے نہیں ملیں گے کہ جہاں پر سادات موجود نہ ہو. یعنی اب آپ دیکھیں جو قتال کرنے والے تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئی، وہ نظر نہیں آتے، لیکن ایسا کوئی محلہ بتائیے، ایسا کوئی علاقہ بتائیے، ملک تو چھوڑیے، محلہ چھوڑیے، گلی آپ بتائیے جس میں کوئی سید صاحب رہنے والے نہ ہوتے ہوں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ کثرت و فراوانی آپ کی اولاد میں عطا فرمائی، آپ کے علم میں عطا فرمائی. اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا، فرما الکوثر هو الخیر الکثیر، کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، یعنی ہر قسم کی کثرت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ جو، اب آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، آپ نے ان تمام شانوں کے پاس جو آپ کو جانوروں کی بولیاں سکھائی گئیں، آپ کو جنات پر حکومت دی گئی، آپ کو زمینوں کے بڑے بڑے خزانے عطا کیے گئے، آپ کو مکمل جناتوں پر تصرف عطا کیا گیا، تو آپ نے اللہ کے حضور شکرانے میں جملے کیا کہے تھے، ربی اوزعنی ان اشکرا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیرے احسانوں کا، جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے ان نعمتوں کے ساتھ، اور جو تو نے احسان میرے ماں باپ پر کیا ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، شکر کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے کام کرنے کی بھی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ شکر کا، یعنی اللہ کے انعام کا عوض ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا نا ان اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کو انسان شمار کرنے سے باہر ہے، انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا. تو اب کیا کریں آپ، فصلی لربک، اب آپ شکرانے میں اپنے رب کی نماز ادا کریں، ونحر اور اس کی راہ میں قربانی دیں آپ. یعنی یہ نعمت کے ملنے پر، جو یہ سلیمان علیہ السلام نے بھی اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر کیا اور اعمال الصالحہ کی دعا طلب کی. تو محترم ناظرین، اس میں میرے اور آپ کے لیے اس فضائل میں یہ درس موجود ہے کہ جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو پھر ہمیں لازمی ہے کہ جو اس کی عبادت کا وقت ہے اس کو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ضائع نہ کیا جائے، اس نعمت کو باقی آپ لکھ لیجئے، نعمتیں جب تک باقی رہیں گی جب اس کی عبادت اور نمازوں کا خیال رکھا جائے گا. جس وقت وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے عزت، مقام، علم، فضل، شہرت سب عطا فرما، یعنی پاؤں میں جوتے نہیں اس کے، اور اس کو اللہ نے اتنا عروج دے دیا ہے اور وہ عروج کو باقی رکھنا چاہتا ہے، تو وہ نماز کا لحاظ کرے، وہ نماز کا لحاظ کرے، نماز کی پابندی کرے، اللہ کی خاص عبادات. اور جو رب العالمین نے سخت ناراض جانا ہے ان کو، وہ تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دے. اور یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہی وہ ان نعمتوں کو ملنے کے بعد نمازوں میں سستی کرے گا اس کے لیے بڑی مشقتیں خود بخود کھڑی ہونا شروع, اختلافات اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, لوگ اس کے گریبانوں تک آ جائیں گے, اس کی عزتوں کو تار تار کر دیں گے, اس کے لیے معاملات ہو جائیں گے. لیکن پھر اگر وہ توبہ کر کے اس طرف آتا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو بحال کر دیتا ہے. یہ اولیاء کے تجربات ہیں, یہ صالحین کے تجربات ہیں. تو لہذا ان اعطینا کل کوثر, یہاں پر بھی دیکھیں کتنی بڑی شان, پرندوں کی زبانیں سکھائی اللہ نے سلیمان سے, جنات کو تابع کیا, میں نے ابھی آپ کو بتا ہوا کو تابع کیا, ہوا ان کی مرضی سے چلتی ہے, کیا کیا شان اللہ رب العالمین عطا فرمائی. تو آگے سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا, میرے ماں باپ پر کیا, اب ایسے عمل کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں سورہ کوثر کے اندر فرمایا ان ناتئی نقل کوثر, حبیب ہم نے آپ کو ایسی شان اور کثرت عطا فرمائی ہے کہ خلق میں اس کی راہ گزر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن اس کے عوض میں آپ کیا کریں گے؟ فرما فصل لربک, آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں, اپنے رب کی فرمان برداری کریں, وانحر اور اس کی راہ میں قربانی دیں, ایثار سے کام لیں. قربانی ایک تو خاص معنی اس کا وہ ہے جو سنت ابراہیمی ہے, وہ قربانی دیں. ایک ایک شکرانے کے طور پر جو اللہ نے آپ کو مال اور دیگر چیزیں دی ہے اس کا ایثار کریں, لوگوں میں اس کی تقسیم کو جانی رہے. دو کام اللہ کرے گا کہ جب آپ کو اللہ انعام دے گا اللہ اکبر اور اللہ شان دے گا, اور آپ اللہ کے اس احسان پر نماز کی پابندی رکھیں گے اور اس کے بندوں پر رحم اور رحیم اور کریم رہیں گے. فرما ان شانے کا ولفتر, جو آپ کا دشمن ہوگا وہ خود ذلیل ہو جائے گا, وہ رسوا ہو جائے گا. اور اللہ نے کہا ان شانے کا ولفتر, جو آپ کے خلاف بک بک کرنے والا ہے اور یہ کہنے والا ہے کہ آپ کی نعمتیں آپ کی شانیں کٹ جائیں گی, فرما اب تر آپ کے خلاف جو بات کرنے والا ہے وہ خود دم بریدہ ہو جائے گا, اس کی خود نسل کٹ جائے گی اور اس کی تمام عزتیں پامال ہو جائیں گی. تو یہ شکر کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کیا گیا, سلیمان علیہ السلام کی دعا میں بھی آیا. اور اس سے میرے اور آپ کے لیے ناظرین, میرے بھائی اور میرے بہن جو ہے ان کو پتا چلا کہ جب اللہ نعمت دے تو زمین پر سینہ تان کے نہ چلیں, وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں چلنا چاہیے, لیکن خاص طور پر. اس لیے فرمایا, بڑی پیاری بات ہے کہ غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے. یہ مثال ذرا سمجھے, غنی شاکر فقیر صابر سے افضل ہے, یعنی ایک ایسا آدمی جس کے لیے بڑی آزمائش ہے, گھر اس کے پاس نہیں ہے, کھانے کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں, اولاد کی کفالت اس کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا اور غلط کام نہیں کروں گا, میں سٹرگل جاری رکھوں گا, اور میں صبر کا معنی رکھنا اللہ کی رحمت کی طرف رکھا رہوں گا اور گناہ میں جانے سے میں رکھا رہوں گا, اللہ کی نافرمانی سے میں رکھا رہوں گا. تو فقیر صابر یعنی ایسا قلاش اور ایسا آزمائش والا شخص جس کے پاس وہ نعمت نہیں اس پر وہ صبر کرے, اس کے مقابلے میں غنی شاکر کہ جس کو اللہ نے مال کی فراوانی, عزت کی فراوانی اور تمام چیزیں عطا فرمائے اور وہ پھر اجالے میں اور اندھیرے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر شکر ادا کرے. تو لکھا گیا ہے کہ جناب جو غنی شاکر ہے وہ فقیر صابر سے افضل ہے. اب یہی چیزیں دیکھیں یہاں پر آئی, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی سلطنت عطا فرمائی اور کیسا غنی آپ کو بنایا تھا اور کیسی شان اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو عطا فرمائی. اور غنی سے بھی ایک وضاحت میں کر دوں, غنی سے لوگ کہیں جی غنی تو اللہ کا نام ہے, تو میں نے کہا عثمان غنی کہتے ہوئے شرک نہیں سمجھ میں آتا, حضرت عثمان غنی کو بھی تو غنی کہتے ہیں نا. تو میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ صرف ورڈنگ سے اور لفظوں سے شرک کا فتویٰ نہیں آتا, جب تک اس کی میننگز اور اس کا جو مطلب ہے اور اس کا جو سیاق و سواق ہے جیسے اللہ کے لیے ہے, اگر ویسے ہی رکھا جا رہا ہے تو شرک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کی عطا سے, اللہ کے فضل سے اور ان پر اللہ کی عطا مانی جا رہی ہے کہ جن کو اللہ دے رہا ہے, تو یہ عقیدہ شرک نہیں ہے. اس کو شرک کہنا بہت بڑے گناہ کو اپنے سر پر رہنا لینا ہے, اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا. تو شکر کی بات یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمائی ہے کہ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک والابتر. فرما اوتینا من کل شیء, اللہ رب العالمین نے مجھے اس کے علاوہ اکثر چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا, ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے درختوں پر, پتھروں پر, صحراؤں پر. اب آپ دیکھیے ایک لمبا سلسلہ معجزات کا موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی بولیاں بھی عطا فرمائی اور وہ آپ کے حکم کے تابع تھے. پتھر جس طرح کے مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ کی کسی گھاٹی سے گزرتے تھے تو ہر پتھر سجدے میں جھک جاتا تھا اور آپ کو سلام پیش کرتا تھا. سرکار دو عالم خود فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, میں مکہ کے اندر اس پتھر کو جانتا ہوں, اس پتھر کو جانتا ہوں, پتھر کو, پتھر سٹون, پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا. اور سلام کے جملے دوسرے حدیث کے اندر موجود ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس قسم کے جملے. وہ اس کو اللہ زبان عطا فرماتا, اور وہ زبان دیکھنا علمنا, جو حضرت سیدنا سلیمان کہہ رہے ہیں کہ علمنا منطق الطیر, اللہ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہے, میرے نبی کو اللہ نے درختوں کی بولیاں بھی سکھائی, پتھروں کی بولیاں بھی سکھائی, جانوروں کی بولیاں بھی سکھائی. وہ ایسے جو مردار یعنی مر چکے ہوں, مردہ ہو چکے ہوں, ان کی بھی بولیاں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. اس میں کوئی عصبیت نہیں, ہر نبی نبوت میں برابر ہے, لیکن تلک رسول فضلنا بعد و ملا بعد, نبوت میں سب نبی برابر ہیں لیکن فضیلت اور درجے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. فرمایا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, فرمایا تلک رسول فضلنا بعض ملا بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. سلیمان علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے اور ہمارے آقا کی یہ فضیلت ہے, جس کو امام اہل سنت نے کہا کہ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیں, پھر ہر چیز کی زبان عطا کی گئی. یہ کہنا کہ حضور کیا انگلش میں سلام سمجھ لیتے ہیں, حضور کیا اردو میں سلام سمجھ لیتے ہیں, حضور کیا حضور تو عربی ہیں, تو میں نے کہا یہ کیسے سوالات. اگر یہ سیکھنے کے حوالے سے تو اس پر بات ہو سکتی, طنز کے حوالے سے ہے تو آپ اپنا ایمانی گراف اس وقت دیکھیے کہ اس وقت آپ کے سینے میں اور آپ کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ اور مقام کا کیا درجہ ہے. اور قرآن کریم نے تو زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی اور خواہشات کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم کے حوالے کرنے کا حکم عطا فرمایا. فرمایا اللہ رب العالمین, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نبی کے کیے ہوئے فیصلے پر, اب یہ فیصلے کے ساتھ ساتھ تمام عموم کی بات بھی اس میں آ جائے, نبی کی تمام شانوں کے سامنے جہاں تم زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہو تو تمہاری طبیعتیں اس کے خلاف نہ جا رہی ہو, وہ یسلموا تسلیما, تم مکمل ادھر سلنڈر کر جاؤ گے, مکمل تابع ہو جاؤ گے, اور مکمل تابع ہونے کے ساتھ یہی جملہ کہا جائے گا کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ وصحبہ بارک وسلم. آخر میں ایک بات مزید یہاں پر عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ دیکھیں استوانہ حنانہ, یہ کتنا بڑا معجزہ, تقریباً احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی, جنات کو ان کے تابع کر دیا, زمین کے خزانے ان کو عطا فرمائے, یہ اللہ کے نبی کی شانیں ہیں. لیکن اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو زمین و آسمان کے خزانے عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر شے کو آپ کے تابع کیا, جس طرح میں نے حدیث مسلم شریف کی آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اور شان جلالت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, محترم ناظرین, جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرمائی, اور تعمیر کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جب بن گئی, لوگوں کو درس اور خطبہ دیتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں خطبہ دیتے تھے. اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف, کیونکہ 40 سال کی عمر شریف میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور 13 سال وہاں گزارے, تو 53 ایئرس کی عمر میں, 53 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. تو اس عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے وسط میں, جس کو ہم محراب کی جگہ کہتے ہیں, وہاں پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ عطا فرماتے. تو طویل وقت سرکار کا قیام کے اندر گزرتا تھا, تو ایک خاتون جن کا بیٹا بڑھئی تھا, کارپینٹر تھا, اس نے اپنے بیٹے سے کہا, تو اس نے ایک کارپینٹر تھا اور اس نے ایک ممبر بنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا. لیکن ممبر بنانے سے پہلے, حدیث کی کتابوں کے اندر یہ آتا ہے, بخاری شریف میں موجود ہے, مسلم شریف میں موجود ہے, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جب خطبہ دیتے تھے تو کسی صحابی نے وہاں پر ایک, جس کو آپ لوک کہتے ہیں, یعنی ایک درخت کا کٹا ہوا ٹکڑا, کھجور کے درخت کا کٹا ہوا ٹکڑا جو اس کے مڈل سے کٹا ہوا تھا, اس کو لا کر مسجد میں رکھ دیا گیا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر پوزیشن لیتے یعنی اس کے پاس کھڑے ہو کر سرکار خطاب فرماتے. تو ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ جس کا بیٹا کارپینٹر تھا کہ تم جو ہے کہ وہ ایک ممبر بناؤ چیئر کی صورت میں سرکار اس پر بیٹھ بھی سکیں, کیونکہ ابھی بھی کھڑے ہیں, سہارا تو حضور لے رہے ہیں, سپورٹ لے رہے ہیں, لیکن ایک ایسی چیئر بن جائے کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر خطبہ دے سکیں. وہ جب لا کر رکھی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو, اس کھجور کے تنے کو جو لکڑی کا ٹکڑا تھا کھجور سے کٹا ہوا, اس کو جب اپنے سے دور کیا اور سرکار علیہ السلام ممبر پر بیٹھے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ اس سے رونے کی آواز سنی. اور صحیح احادیث بخاری میں ہو, مسند دارمی کے اندر, تو تقریباً انہوں نے جمع فرمائی ہے کہ آواز اس لکڑی کے ٹکڑے میں سے آنے لگی, سسکیاں جس طرح کے کوئی روتا ہے. صحابہ کرام نے یہاں تک کہا کہ پوری مسجد میں اس کی آواز گونج رہی تھی. اب وہ لکڑی کا تنا, وہ درخت کب کٹا ہوگا محترم ناظرین, کٹنے کے بعد اس کی لکڑی کہاں پڑی ہوگی, اس میں کون سی جان اور حیات اور زندگی ہے, اس کو لا کر رکھا گیا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو اللہ رب العالمین نے اس میں حیات و زندگی ایسی پیدا فرما دی, حضور سے محبت ایسی پیدا فرما دی. جب حضور نے اس کو ہٹایا اور اس کرسی پر باقاعدہ اس ممبر پر بیٹھنے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کیا تو وہ کھجور کا تنا جو تھا وہ رونے لگا. اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کیسے روتا تھا, تو صحابہ نے اس کی فیلنگ کو بیان کیا, فرمایا جیسے اونٹنی, جیسے شی کیمل, اونٹنی کا اگر بچہ کھو جائے تو اونٹنی اس کی تلاش میں جو چیخیں مار کے روکتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ایسی آواز اس کی آنے لگی, اور کہتے ہیں اس کی آواز اتنی غمناک تھی اور اتنی غمزدہ آواز میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہمیں خود رونا آنے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور حضور نے اس سے بات کی اور بات کر کے فرمایا رونا نہیں, میں ایسا کرتا ہوں کہ تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں, اور جنت میں تجھے لگا دیا جائے تو تو بہت بڑا درخت بن جائے گا, جب تو بہت بڑا درخت بن جائے گا تیرے میں پھل لگیں گے, اور جب تیرے میں پھل لگ جائیں گے تو انبیاء صالحین تیرے پھل کو کھائیں گے. تو سرکار فرماتے وہ راضی ہو گیا. راضی ہونے کے بعد سرکار علیہ السلام کے ممبر کے پاس اسے دفن کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی بولیاں عطا فرمائی, کیسے مقام عطا فرمائے, اور کیسی شان جلالت اور عظمت حضور کا عطا فرمائی. یہ نہیں کہ جب اس سے یہ وعدہ ہو گیا, اب حضور نے اس سے بات کی ہے اور اس نے حضور سے کیسے بات کی ہوگی یہ حضور جانتے ہیں, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جیسے اس کے بات کرنے کا سٹائل ہے, ہر شے بات کرتی ہے یا ذکر کرتی ہے, ہم اس کی آواز کا ادراک نہیں کر سکتے, لیکن جس انداز میں اس نے بات کی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو سمجھا بھی, اس کو رپلائی بھی دیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے رونا نہیں, اور وہ سسکیاں اس کی بند ہو گئی. رونے کی آواز کو اللہ نے ظاہر کر دی تھی ایک آزمائش کے طور پر بھی لوگوں کے لیے, اور ایک سرکار کے معجزے کی صورت میں وہ چیز ظاہر ہو گئی. سرکار نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے اس کو میرے پاؤں کے پاس جو ہے کہ زمین کھود کے اسی مسجد کے اس کنارے پر دفن کر دو. اب آپ دیکھیے, یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تو روزانہ میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں تو اس کو لے جا کے سٹور میں رکھ دو, جب جبریل آئیں گے تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے, اب جنت تو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اور یہ لے جا کر وہاں پر اس کو لگا دیں گے, نہیں, بلکہ فرمایا اس کو میرے پاؤں کے پاس دفن کر دو. تو پتا چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اوت, جیسے حضرت سلیمان نے فرمایا وہ اوتینا من کل شئین, اللہ نے مجھے اکثر چیزیں عطا فرمائی, تو میرے آقا کو اللہ نے اکثر الاکثر چیزیں عطا فرمائی کہ جہاں میرے آقا کے قدم ہوتے ہیں وہی جگہ جنت نشین ہو جاتی, اور اس تنے کو وہاں پر گویا کہ دفن کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو انشاءاللہ العزیز, کیونکہ آگے مزید یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان اور جلالت, انبیاء ان واقعے کے ذریعے انبیاء کی ایک شان کرامت اور عزتیں دل کے اندر گویا کہ بلند ہوتی ہے. تو آج کے درس کو ہم یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت گویا کہ مکمل ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنا حضرت داؤد کا وارث بنایا, اور میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا, اب اس کو میں سمیٹتے ورس کرنا چاہتا ہوں. وارث سے مراد یہ نہیں ہے کہ مال کا وارث, ورنہ آپ کے تو 19 بیٹے تھے, اللہ سب کا نام لیتا, یا وارث سے مراد ہے کہ نبوت عطا کی گئی. اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا, اور حق بھی یہی ہے کہ انبیاء کرام اپنے جانشین مال میں نہیں چھوڑتے, انبیاء کرام اپنے جانشین جائیداد میں نہیں چھوڑتے, اور یہ ان کے شان شان بھی ہے. کل کو کوئی یہ کہے کہ لو آپ کے امتی تو فقیر رہے اور خود تو آپ نے بڑی پراپرٹیاں بنائی, اور پراپرٹی بنا کر آپ نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے کر دی, تو یہ ان کی ذات اور معاملات, ان کی شرافت پر سوال کھڑا ہوتا ہے. اس لیے حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا جو وراثت عطا فرماتا وہ نبوت کی ہے، اور وہ نبوت کی وراثت آگے بڑھتی ہے، وہ مال کی نہیں، جس طرح حضرت سلیمان کے لئے ارشاد ہوا وہ ورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے، قال یا ایہا الناس، اور انہوں نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، اللہ نے پرندوں کی بولیاں مجھے سکھا دی ہے، وہ اوتینا من کل شے، اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین، ہر چیز اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ آج تک ہم نے یہاں کی گفتگو کی ہے سلیمان علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، کہ اللہ نے ہوا کو ان کے کیسے تابع کیا تھا اور کیسی سلطنت ان کی تھی، ہوا ان کے قالین اور ان کے تخت کے نیچے آ جاتی تھی اور ایسے اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، اور پھر جو مسافتیں کئی برسوں کی ہوتی تھی تو آپ صبح کا ناشتہ یہاں کرتے تھے، دوپہر کا کھانا وہاں کھاتے تھے، اور دوپہر کا کھانا وہاں تو شام کا گویا کہ آپ سستانے کے لیے فلاں جگہ پہنچ، یعنی پورے اس خطے کے اندر آپ کا راؤنڈ وہ تخت لگاتا تھا، اور جنات آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے تھے، اور ہوا آپ کے تخت کو اٹھا کر جاتی تھی، اور اس لیے اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، کہ اے سلیمان یہ بادشاہی، یہ ہوا کے اختیارات ہم نے آپ کے تابع کر دیے ہیں، چاہے کسی پر احسان کرتے ہوئے آپ زیادہ عطا کر دیں اور نہ پسند کریں تو بالکل نہ دیں، بغیر حساب، ہم نے آپ کو منشی اور ایلچی نہیں بنایا بلکہ مالک و مختار اور محبوب بنایا، اور یہ غیر معمولی اختیارات ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سلطنت اور عظیم انعامات کی جو بارش اللہ نے آپ پر فرمائی تھی، اس کے صدقے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور ہم پر اپنی دنیا و آخرت کی نعمتوں کو اللہ تمام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔